گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ فرض علوم کا سلسلہ ہے اور انہی بیانات کی ایک کڑی، ایک موضوع. آج دو موضوع سے پر ہم کچھ گفتگو سنیں گے. ایک ہمارا موضوع ہے منت کا بیان، منت کے بارے میں شرعی احکام، اور دوسرا موضوع ہے قسم کے بارے میں شرعی احکام. یہ دونوں ایسے موضوع ہیں کہ عمومی طور پر شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو یا کوئی فرد ایسا ہو زندگی میں کبھی نہ کبھی یا وقتاً فوقتاً یا بعض اوقات عموماً اس طرح کے مسائل اور احکام اس کو درپیش ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی شرعی احکام سیکھنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. منت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّن أَنصَارٍ. اور جو تم خرچ کرو یا منت مانو اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور وہ لوگ جو منتیں پوری کرتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی شر پھیلا ہوا ہے. منت کے بارے میں بکثرت احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور ایک بنیادی حدیث اس حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، یعنی اس منت کو پورا کرے، اور جو منت یہ مانے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی والا کام کرے گا تو وہ اپنی منت کو پورا نہ کرے اور اس نافرمانی میں نہ پڑے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منت دو طرح کی ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ جس نے اطاعت کی منت مانی وہ اللہ کے لیے ہے اور وہ اس کو پورا کرے، اور جس نے گناہ کی منت مانی وہ شیطان کے سبب سے گئے لہذا وہ اس کو پورا نہ کرے۔ تو بنیادی طور پر سب سے بنیادی بات منت کے حوالے سے کہ اولاً منت کو ہی یہ دیکھا جائے گا کہ جو آدمی منت مانتا ہے، کوئی نظر مانتا ہے، وہ گناہ کی ہے یا اللہ کی اطاعت والے کسی کام کی منت مانی اس نے۔ اگر گناہ کی منت مانی گئے تو وہ شیطان کے سبب ہے اور اس کو پورا نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ منت کی آپ تعریف لکھ لیجئے، منت عربی میں نظر کہتے ہیں، کسی بھی غیر واجب عبادت کو اپنے ذمے واجب کر لینا یہ نظر یعنی منت کہلاتا ہے، کسی بھی غیر واجب عبادت کو اپنے ذمے واجب کر لینا جو شریعت کی طرف سے اس پر لازم نہیں ہے لیکن اس نے خود منت مان کر، منت کے کلمات الفاظ ادا کر کے اس عبادت کو اپنے ذمے اس نے واجب کر لیا، اس کو لازم کر لیا۔ اور یوں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہیں کہ جو جن سے واجب سے ہو اور خود بندے پر واجب نہ ہو، اس نے اپنے طور پر اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہو، وہ عبادت مقصودہ جو جن سے واجب سے ہو۔ انشاءاللہ آگے اس کی تعریف کی تفصیل بیان کرتا ہوں، شرائط کے اندر یہ بات آئے گی۔ وہ عبادت مقصودہ جو جن سے واجب سے ہو اور وہ خود بندے پر واجب نہ ہو مگر اس نے خود اپنے ذمے اس کو واجب کر لیا، مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 رکعت نوافل ادا کروں گا۔ اب یہ نوافل نماز، نفل نماز پڑھنا عام حالت میں شریعت کی طرف سے اس پر لازم تو نہیں ہے، لیکن اس کی جنس میں سے اور نمازیں ہیں، فرض نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، واجبات بھی پڑھتے ہیں، تو اب یہ عبادت اس نے خود ہی اپنے اوپر لازم کر لی ہے، واجب کر لی ہے، تو یہ نظر شرعی کہلاتی ہے منت، اسی کو منت کہتے ہیں۔ دوسری بات، پہلی بات تعریف ہوئی، دوسری بات شرعی طور پر منت جس کے ماننے سے شرعاً اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کی چند شرائط گئے، منت کے اندر چند شرائطیں، اس کا پایا جانا اس کے وجوب کے لیے یہ ضروری ہے۔ پہلی بات، پہلی شرط، ایسی چیز کی منت ہو کہ جس کے جنس سے کوئی واجب ہو، ایسی چیز کی منت کہ اس کے جنس میں سے کوئی چیز اور بھی اس پر واجب ہے۔ نفل نماز کی منت مانتا ہے تو نماز ہی کی طرح، یعنی اس نفل کی طرح کون سی عبادت اس پر لازم ہے؟ فرض نماز ادا کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے نا، فرض ہے۔ اسی طرح روزے کی منت ماننا، صدقہ دینے کی منت ماننا، زکوٰۃ اس کی جنس میں سے، واجبات میں سے ایک حصہ ہے، جسے جنس واجب یعنی کہا جائے کہ اس کی جنس میں سے اور بھی ایسے موجود ہیں کہ جن کے ذریعے وہ عبادت ویسے ہی شریعت کی طرف سے اس پر لازم ہے، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر رہا ہے۔ تو لہذا مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ جو ہے وہ جانے کی، اسی طرح کوئی اور ایسی منتیں ماننا جس کے جنس میں سے کوئی واجب نہیں ہے، تو وہ شرعی طور پر منت قرار نہیں پائے گی، وہ منتیں جس کے جنس میں سے کوئی اور واجب نہ ہو۔ دوسری بات، دوسری شرط، وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسرے کے لیے وسیلہ نہ ہو، وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسرے کے لیے وسیلہ نہ ہو۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج خود جو ہیں وہ بذات مقصود ہیں، دوسرے کے لیے وسیلہ نہیں ہے۔ جیسے وضو اور غسل کرتے ہیں تو یہ وسیلہ ہے، طہارت وسیلہ ہے، نماز کی طرف ہم جا رہے ہیں، نماز کے لیے یہ وسیلہ بنتے ہیں۔ تو وضو کی کوئی منت مانے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، نماز کی مانتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ خود بذات مقصود عبادت ہے۔ تیسری بات، اس چیز کی منت نہ ہو جو شرعی طور پر خود اس پر شرع نے واجب کی ہو، واجب یا فرض کی ہو، خواہ فوراً یا آئندہ، اس چیز کی منت نہ ہو، اس چیز کی منت نہ ہو جو شریعت نے کام خود ہی اس پر فرض یا واجب کیا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی منت مانتا ہے، ابھی ہم منت میں، ہم میں سے کوئی مانے کہ منت مانتا ہوں کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو ظہر کی نماز تو ویسے ہی اس پر لازم ہے، عصر پڑھوں گا یہ ویسے ہی ہے، کسی نماز کا وقت ہو، ٹائم ہو چکا ہے، اب اسی نماز کے لیے یوں منت مان رہا ہے، تو یہ منت مانے نہ مانے یہ تو ویسے ہی شریعت نے اس کے اوپر لازم کی ہے۔ اور چوتھی بات اس میں کہ وہ کام بذات گناہ کا کام نہ ہو، جو منت مان رہے گئے اس کام کو دیکھا جائے کہ وہ کام گناہ کا کام تو نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ان شرائط کا پایا جانا منت کے وجوب کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ان باتوں سے کہ کتنی چیزیں ابھی ہم اپنے ذہنوں میں ہو سکتا ہے سوالات سے آ رہے ہوں، مدنی چین کے ناظرین بھی غور کر رہے ہوں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ منت باقاعدہ مانتے بھی ہیں، نظر مانتے بھی ہیں، تو کئی منتیں ایسی ہوں گی کہ جو غلط قسم کی منتیں انہوں نے مان رکھی ہوں گی، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید منت ہم نے مان لی، اگرچہ وہ اس میں کئی کئی گناہ کے کام اس کے اندر آتے گئے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ منت چکے مانی ہے، اب اس کو کرنا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات، اول ترین، کہ منت وہ شرعی طور پر جائز ہے یا کسی گناہ کے کام کی منت مانی، اور پھر ان چیزوں کا، ان شرائط کا اس کے اندر پورا ہونا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، تبھی وہ منت شرعی کہلائے گی۔ اس کی پھر آگے قسمیں ہیں منت کے بارے میں، یعنی جائز کی بھی آگے قسمیں ہیں کہ منت کسی کام پر معلق موقوف کی ہے یا کسی کام پر موقوف نہیں کی ہے، منت کسی کام پر موقوف کی ہے یا کسی کام پر موقوف نہیں کی۔ میں آپ کی آسانی کے لیے بورڈ پر اس کو جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت اس کی دو قسمیں ہیں. بنیادی طور پر ایک وہ منت شرعی طور پر جائز ہو, دوسری کہ وہ منت ہے ہی ناجائز, گناہ کے کام کی منتیں. بنیادی سب سے بات, منت کسی جائز کام کی ہے یا ناجائز کام کی ہے؟ اور پھر یہ تو اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا کہ اس کو پورا کیا جائے گا. جو کام ہی اللہ کی نافرمانی کا کام ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اطاعت کی منت مانی وہ اس کو پورا کرے, اور جس نے کسی نافرمانی والے کام کی منت مانی ہے وہ اس کو پورا نہ کرے, یہ شیطان کے سبب سے ہے. تو اس کو تو کسی صورت میں پورا ہی نہیں کیا جائے گا. اب جو جائز کی ہے, اب اس میں پھر آگے اس کی یعنی جائز منت اس کی بھی دو قسم ہو جاتی ہیں. ایک ہے کہ وہ اس پر واجب, اور ایک ہے غیر واجب. غیر واجب یعنی غیر لازم. دو قسم, ایک واجب یعنی لازم اور ایک غیر واجب یعنی غیر لازم. ہے جائز ہے کیا؟ جائز ہے. جائز میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض منتیں یعنی وہ منت تو فی نفسی ہی جائز ہوئی, لیکن اس منت کے وجوب اور عدم وجوب, اس کے واجب ہونے اور نا واجب ہونے میں یعنی شرعی طور پر منت تو جائز ہوئی. اس غیر واجب سے مراد عرفی منتیں بھی ہیں, اور بعض منتیں اسی جو واجب اس کو شرعی منت کہا جاتا ہے, غیر واجب کو عرفی طور پر عرفی منت کہا بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں کئی طرح کی منتیں ہیں. بعض منتیں جو کام جائز ہے لیکن اس کے منت ماننے سے بھی وہ اس پہ لازم نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے شرائط کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہم نے ابھی شرائط پڑھی ہیں, اس شرائط کے اندر کوئی کسی کی چیز کی جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی منت یہ مانتا ہے کہ میں کسی بزرگ کی نظر کروں گا, کسی بزرگ کے ان کے جو ہے وہ نذرانہ ان کے بارگاہ میں پیش کروں گا, ان کے اصال ثواب کروں گا, یا ان کے مزار شریف پر میں حاضری دوں گا. تو یہ وہ منت ہے کہ جس کو مانا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ منت اس پر لازم واجب نہیں ہو جاتی ہے. واجب منت یعنی جس کو لازم منت کہا جاتا ہے. اب یہ لازم جو منت ہے اس پر, اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں. معلق اور غیر معلق. معلق اور غیر معلق. معلق کہتے ہیں کسی پر موقوف, اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, یہ ہوا معلق. اور غیر معلق کسی کام پر موقوف نہیں کیا اس نے, ویسے ہی منت مان لی اس نے کہ اللہ کے لیے مجھ پر 10 روزے رکھنا ہے, یا اللہ کے لیے مجھ پر 10 نفل نماز پڑھنی, 10 رکعتیں نماز پڑھنی ہے, کسی کام کی اس نے شرط جو ہے وہ اس میں نہیں کی ہے. تو جو لازم بھی ہیں اس میں پھر دو صورتیں ہوئی, معلق اور غیر معلق. منت واجب لازم کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں. کون کون سی ہیں؟ واجب کے اندر کسی معلق اور غیر معلق، اور معلق کسی کام پر موقوف ہونا، اس منت کا پورا ہونا کسی اور کام پر موقوف ہونا، کسی اور کام پر مشروط ہونا، اور غیر معلق کسی کام پر موقوف مشروط نہیں ہے. غیر معلق کسی کام پر موقوف مشروط نہیں ہے، یعنی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا تو وہ آ جائے گی منت معلق کے اندر، اور اگر کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہے ویسے ہی منت اس نے مان لی ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر اتنی رکعتیں ہیں یا اتنی رقم صدقہ کرنی ہے یا اتنے روزے رکھنے گئے، اتنے نوافل پڑھنے گئے، تو یہ ساری کی ساری منتیں غیر معلق کے اندر یہ آتی ہیں. اس کے پھر معلق کے بھی آگے چند دو صورتیں اس کی. کسی کام کے ہونے پر موقوف، کسی کام کے ہونے پر موقوف کی جائے، معلق کی بھی دو صورتیں، کسی کام کے ہونے پہ موقوف کی جائے اور بسا اوقات یہ ہوگا کسی کام کے نہ ہونے پر موقوف، کسی کام کے ہونے پر موقوف اور اسی طرح کسی کام کے نہ ہونے پر موقوف. کسی کام کے ہونے پر موقوف ہو اور کسی کام کے نہ ہونے پر موقوف ہو. اب ان کے اعتبار سے ان کے احکام کے اندر بھی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوگی، اس اعتبار سے ان کے احکام کے اندر بھی کئی اعتبار سے تبدیلی واقع ہوگی. تو یہ ایک نقشہ جو منت کے بارے میں، اس کو آپ رکھیں گے تو آگے کا جو ہمارا بیان کا پورا سلسلہ ہوگا اور اس کے جو احکام بتائے جائیں گے اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی. بنیادی طور پر منت کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، جائز اور ناجائز. جائز اور ناجائز. ناجائز ہوگی تو ناجائز منت یعنی گناہ کے کام کی منت، اس کو پورا کرنا یہ شرن اس پر لازم نہیں، بلکہ شرعی طور پر واجب ہے کہ وہ گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کرے، اور اس کو ہی حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیان فرمایا. جائز منت ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، وہ واجب لازم ہو جائے اس کے اوپر یا غیر واجب غیر لازم ہو جائے. اب غیر واجب غیر لازم یہ آگے اس کا سلسلہ ختم. پھر جو واجب لازم ہو جائے اس کی پھر دو صورتیں ہیں، معلق اور غیر معلق. معلق کسی کام پر موقوف، معلق کسی کام پر موقوف یا مشروط، کسی کام پر موقوف یا مشروط. اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو یہ کروں گا، اور غیر معلق اسی کا الٹ یعنی کسی کام پر جو ہے وہ موقوف نہیں ہے، مشروط نہیں ہے. پھر معلق اس کی بھی آگے پھر دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں کہ کسی کام کے ہونے پر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے، نوکری مل جائے، خیر و عافیت سے سفر ہو جائے، وہ پردیس سے واپس آ جائے. یہ ساری کی ساری جو اس طرح کی منتیں ہیں یہ ہیں منت، اس کے اندر آئیں گی واجب، معلق، کسی کام کے ہونے پر موقوف، کسی کام کے ہونے پر موقوف. پھر اس میں وہ جو غیر معلق کسی کام پر اس کا جو ہے وہ مشروط نہیں رکھتا، مطلقاً اللہ کے لیے کسی چیز کی جو ہے وہ منت مان لیتا ہے. اسی منت کی معلق کی دو قسمیں، کسی کام کے ہونے پر اور کسی کام کے نہ ہونے پر. امید ہے آپ اس سے یہ باتیں جو ہیں وہ اب آگے جو احکام اس کے بیان کیے جائیں گے وہ انشاءاللہ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. آئیے ان احکام کی طرف پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو منت کی شرائط کے بعد ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ منت کی چند قسمیں، اور اب معلق اب آپ تعریفات اگر یہ نقشہ تو لکھ لیا ہوگا، تعریفات بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. معلق یہ ہے کہ کسی کام پر موقوف ہو، مشروط ہو کہ میرا فلاں کام یا فلاں شخص سفر سے آ جائے، فلاں کام ہو جائے، تو مجھ پر اللہ کے لیے اتنے روزے ہیں. اور دوسری ہے غیر معلق، یعنی جو کسی چیز پر موقوف نہیں بلکہ مطلق، یعنی اللہ کے لیے اتنے روزوں کی یا نماز کی یا صدقات کی منت آدمی مان لیں. اب یہ جو غیر معلق ہے، جو کسی پہ موقوف نہیں ہے، جس میں مشروط نہیں ہے، اس کے بارے میں کہ اگرچہ وقت یا جگہ وغیرہ اس میں معین کر دے، مگر منت پوری ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیشتر یعنی اس سے پہلے یا اس کے غیر میں نہ ہو سکے، منت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ویسے کسی نے منت مان لی کہ میں جمعہ کے دن اتنی رکعتیں نوافل ادا کروں گا، اور وہ جمعرات کو پڑھ لیتا ہے، اور وہ منت کون سی ہے؟ غیر مشروط منت ہے، جس پر کوئی شرط نہیں کسی کام کی. تو یہ اگر جمعرات کو بھی پڑھ لے گا تو اس کی یہ منت ادا ہو جائے گی. لیکن جو مشروط ہوتی ہے اس میں دیکھا جائے گا کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر کام ہونے نہ ہونے سے پہلے اس منت کو اگر کوئی پورا کر لیتا گئے تو وہ منت ہی اس کی پوری نہیں ہوئی ہے. اب جب اس کا کام ہوگا تو وہ منت کے احکام دوبارہ اس پر لاگو ہوں گے، یعنی اس منت کو دوبارہ پورا کرنا اس پر لازم ہے. کوئی آدمی اولاد کی منت مانتا ہے، اب اولاد ہو جائے، اولاد پیدا ہونے کی منت مانی اس نے، تو اب اولاد سے پہلے ہی اگر وہ منت اپنی پوری کر لے تو اس نے منت تو پوری نہ کی، ٹھیک ہے، وہ نیک کام کو بھی جو بھی کیا ہے اجر و ثواب ملے گا اس کا، لیکن اب اس کو یہ دوبارہ منت کے کام پورا ہونے پر یہ منت دوبارہ پوری کرنی ہوگی. کون سی منت؟ منت مشروط کے اندر، جس میں کوئی اس نے شرط قرار دے دی ہو. پھر اس کے بعد معلق کی دو صورتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں بھی معلق کی پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ جس کے اندر معلق ایسی چیز پر موقوف کیا ہے کام کو جس کے ہونے کی خواہش ہے. ایسی چیز پر موقوف کیا ہے کام کو جس کے ہونے کی خواہش ہے، جس کے ہونے کی ہونا چاہتا ہے کہ یہ کام ہو، یعنی بیمار کو شفا ملے، روزگار مل جائے، نوکری مل جائے، یہ وہ کام ہے جس کے ہونے کی اس کو طلب ہے، ہونے کی خواہش ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر یہ شرط پائی جاتی ہے، بیمار اچھا ہو گیا، بیٹا پردیس سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گیا اور اس نے منت اسی چیز کی مانگی تھی، اسی طرح جو بھی صدقہ خیرات کرنے کی اس نے منت مانی ہے، تو اب اگر منت پوری ہو جاتی ہے یعنی وہ کام پورا ہو گیا تو شریعت کی طرف سے اس کو لازم ہے کہ یہ اس منت کو پورا کرے، یہ اس منت کو پورا کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس منت کو پورا نہ کرے اور اس کے بدل میں کوئی کفارہ دے دے. یہ حکم اس کا آپ لکھ لیجئے. معلق کا یعنی جو کسی کے کام پر موقوف رکھی گئی منت، اب اگر چاہتا ہے کہ اس کی پہلی صورت کہ وہ کام ہو جائے، تو جس کام کے ہونے کی خواہش ہے اور منت اس کی پوری ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ منت پوری کرے گا جو اس نے مانی گئے. جتنی رکعت نوافل اس نے منت مانے ان کو پورا کرنا ضروری، جتنے روزے منت ماننے ان کو پورا کرنا ضروری، جتنا صدقہ دینا اس نے منت مانی ان کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے. اور اس کی دوسری قسم کہ کسی کام کے نہ ہونے کی خواہش کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں فلاں جاؤں تو میرے اوپر یہ لازم ہے، تو یہ چاہتا ہے آدمی کہ فلاں جگہ نہ جائے یا فلاں کے گھر میں نہ جائے یا فلاں کام نہ کرے، تو اگر میں فلاں نوکری کروں یا کام کروں تو میرے اوپر یہ لازم ہے، اگر میں اس سے بات کروں تو میرے اوپر لازم ہے، تو یہ کیا چاہ رہا ہے؟ کہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرے، اس کے گھر میں نہ جائے، یہ نوکری نہ کرے، فلاں سے بات نہ کرے. تو جو اس طرح کی منت ہوگی اس میں اس کو اختیار ہے کہ یہ چاہے تو منت کے اندر جن چیزوں کو ذکر کیا ہے وہ منت اپنی پوری کر دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اس کی جگہ یہ کفارہ ادا کر دے اور منت کے وہ جو ادائیگی اس نے مانی ہے اس کو پورا نہ کرے، یہ اس بات کا اس کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ امید ہے کہ آپ نے دونوں اعتبار سے یہ چیزیں اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہوگی کہ معلق یعنی کسی کام پہ موقوف منت کی دو قسمیں ہیں، اور کسی کام کے ہونے کی خواہش ہے تو منت کو ہی پورا کرنا ہوگا، اور کسی کام کے نہ ہونے کی خواہش ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے، چاہے منت کو پورا کرے یا اس صورت کے اندر وہ اپنی قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے۔ دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ اور یہ بات بھی کہ منت کے لیے الفاظ کی صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دل میں ارادہ بھی ہو۔ کوئی آدمی منت مانتا ہے، یہ بات بہت اہم بات ہے کہ منت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو منت مانی ہو دل میں اس کا ارادہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کچھ بھی کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان سے ہی کچھ اور الفاظ جاری ہو گئے، منت والے الفاظ جاری ہو گئے، وہ چاہتا تھا ایک دن کے روزے کی منت مانوں اور اس کی زبان سے ہفتے کے روزے کی منت آ گئی، اس کے زبان سے ایک مہینے کے روزے نکل گئے، تو ایسی صورت میں اس پر ایک مہینے کے ہی روزے رکھنا یہ لازم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں اس کا عذر چلے گا کہ وہ کہے کہ میرے دل میں ارادہ یہ نہیں تھا، اس نے جو زبان سے کلمات کی ادائیگی کی گئے کہ میرا اگر یہ فلاں کام ہوتا ہے یا اللہ کے لیے میں اتنے نفل کی منت مانتا ہوں یا اتنے صدقے کرنے کی منت مانتا ہوں، تو جو اس کے کلمات زبان سے ادا ہوئے ہیں انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ساتھ کہ اگر مسلسل پے در پے لگاتار روزہ رکھنے کی منت مانی گئے تو اب اس میں ناگا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ یعنی لگاتار روزے رکھنے کی کہ میں پانچ روزے لگاتار رکھوں گا، تین لگاتار رکھوں گا، تو اب بیچ میں ناگا کرنا، اس کو چھوڑنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ تبھی ہوگی منت اس کی درست پوری کہ جب مسلسل پے در پے لگاتار ان روزوں کو رکھ لے گا۔ اور دوسری بات، اگر کسی نے متفرق طور پر روزے رکھنے کی منت مانی کہ جب کبھی جو ہے وہ تین روزے مختلف اوقات میں رکھتا رہوں گا، تو ایسی صورت میں اگر یہ مسلسل بھی روزے رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے متفرق رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلی صورت کہ جب مسلسل لگاتار اس نے منت ماننے کی اگر منت مانی ہے تو پھر اس کو بیچ میں ناگا کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی کہ منت میں جگہ، روپے اور فقیروں کی تخصیص لازم نہیں ہے۔ منت میں ایک اور حکم شرعی آپ لکھ لیجئے، منت میں جگہ، روپے، فقیروں کی تخصیص یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی خاص روپے کر لیے، خاص جگہ کر لی۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی یہ منت کوئی مانتا ہے کہ میں کسی نے اعتکاف کی منت بھی شرعی منت ہوتی ہے، اب کوئی منت یہ مانے کہ میں باب المدینہ فیضان مدینہ کے اندر آ کر اعتکاف کروں گا، اس کی منت مان لیتا ہے اور وہ کلمات بھی ادا کرتا ہے جو منت ماننے کے کلمات ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فیضان مدینہ کے اندر کروں گا، کام ہو گیا تو یہ منت اس پر واجب ہو جائے گی۔ لیکن شریعت کی طرف سے یہ اس پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ باب المدینہ میں آ کر اس منت کو پورا کرے اور اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، یہ اس پر شرعی طور پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ مکہ، مدینہ، حرمین شریفین، طیبین طاہرین، ان کے وہاں کی مساجد کے لیے جیسے منت مانتا ہے، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کروں گا یا حرم کعبہ مسجد الحرام شریف میں میں اعتکاف کروں گا، تو شرعی طور پر منت کے بارے میں یہ جگہ خاص اس طرح نہیں ہوگی۔ یہ اگر دنیا بھر کی کسی بھی مسجد کے اندر جو ہو، مسجد اللہ کا گھر گئے، اگر یہ اس اعتکاف واجب کی نیت سے وہاں اعتکاف کر لیتا گئے تو ایسی صورت میں یہ اس کی منت پوری ہو جائے گی، اس پر یہ کچھ ضرور نہیں گئے کہ یہ وہاں اسی مقام پر پہنچے۔ ہاں جو کرنا چاہے اچھی بات ہے، اگر کسی نے نیت کی گئے مدینہ شریف میں اعتکاف کرنے کی تو اگر وہ مسجد نبوی شریف کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اعتکاف کی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح کسی اور مقام کی ایسی نیت کرتا ہے تو وہاں بھی کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو شرعی طور پر دنیا بھر کی کسی بھی مسجد میں اگر یہ منت پوری کر لے گا تو وہ منت اس کی پوری ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکہ کو فتح کر دے تو میں بیت المقدس میں جو گئے دو رکعت نماز پڑھوں گا، دو رکعت وہاں پر مسجد اقصا میں جو ہے نماز ادا کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہی نماز پڑھ لو، تم یہی پڑھ لو، منت تو تمہاری پوری ہوگی، یہی پڑھ لو نماز۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی سوال اس نے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے جواب دیا کہ تم یہی پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنے سوال کا اعادہ کیا دوبارہ کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا، تم جو چاہو کرو، یعنی اگر وہاں بھی جانا چاہتے اور وہاں جا کر یہ پورا سفر اختیار کوئی کرتا ہے اور میں منت اپنی وہیں پوری کروں گا تو ٹھیک ہے، پھر وہیں جاؤ، جا کے اپنی منت کو پورا کرو۔ تو اگر کوئی وہاں بھی پہنچ کر تکلفات برداشت کر کے، سفر برداشت کر کے، سفر کی صعوبتیں، وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں بھی پورا کرتا ہے منت کو، تو وہ منت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو شریعت کی طرف سے یہ مکان کی تخصیص ہے، یعنی مسجد کی بھی تخصیص اس طرح نہیں ہوتی، اگر یہ اعتکاف کسی اور جگہ بھی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ منت شرعی اس کی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اور جمعہ کے دن اتنے روپے فلاں فقیر کو صدقہ کروں گا، جمعہ کے دن دینے اور دینے بھی فلاں فقیر کو۔ اب جمعہ رات کو اگر دے دیے اور دیے بھی کسی اور فقیر کو دے دیے تو بھی اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ یعنی جو ہم نے چیز پڑھی کہ فقیر بھی خاص نہیں ہوتے، دن بھی خاص نہیں ہوتا، مکان بھی اس طرح خاص نہیں ہوتا، وہ منتیں جو غیر معلق ہوتی ہیں اس کے اندر تو بطور خاص اس طرح کہ یہ تخصیص کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جو معلق ہے اس میں اتنی تخصیص ہے کہ وہ کام کا انتظار کیا جائے گا۔ اب کام اس کا اگر نہیں ہوتا اور اس سے پہلے وہ اس منت کو پورا کر لیتا گئے، جس منت کے اندر مشروط منت گئے، اب وہ اگر پہلے پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ منت پوری نہیں ہوئی، وہ کام پورا ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اسی منت پر عمل پیرا ہوگا، یعنی وہ منت اس کو دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جمعہ کے دن نوافل پڑھنے کی منت مانی، جمعرات کو ہی ادا کر لیے تو بھی اس کی جو ہے وہ منت پوری ہو جائے گی، اور شرط وہی ہے کہ کسی کام پر موقوف اس نے نہیں کیا یا وہ کام ابھی تک نہیں ہوا گئے۔ تو دن کے تعین کا بھی اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک ہم نے منت کے تقریباً بنیادی جو احکام ہیں وہ ہم نے سمجھ لیے، سیکھ لیے، اور وہ منت واجب کے احکام ہم نے سیکھے ہیں۔ اب کچھ اور منت نظر عرفی کی طرف بھی چلتے ہیں، جن کو جو شرعی طور پر منت تو نہیں کہلاتے لیکن عرفی طور پر ان کو منت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اولیاء اکرام بزرگان دین کے بارے میں نظر مانتا ہے اس طرح کہ میں ان کا یہ نظر کروں گا، ان کا حصہ لے ثواب کروں گا، ان کے فاتحہ دلاؤں گا یا ان کے مزار پر حاضری دوں گا، تو یہ شرعی طور پر منتیں وہ واجب شرعی واجب وہ منتیں نہیں ہیں، ان کو شرعی منت نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو عرفی منت کہا جاتا ہے۔ عرفی منت یعنی عام طور پر یہ وہ منت ہے کہ جس کو وہ مانتے ہیں لوگ، اور علماء اس کو کوئی ممانت اس کا نہیں ہے بلکہ علماء صالحین کی طرف بھی وہ ایسی چیزیں ان کی طرف سے اجازت اور ان کی طرف سے منسوب بھی ہیں۔ تو ایسی منت ماننا، مزار پر فاتحہ کسی کے اصال ثواب کے لیے، مزار پر حاضری کے لیے، تو یہ ساری کی ساری منتیں عرفی کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ منتیں عرفی۔ منت عرفی لازم واجب نہیں ہوتی کس منت کو پورا کیا جائے گا، لیکن اس کو پورا کرنا جائز ہے۔ یعنی اچھی بات ہے اگر کسی نے منت مانی کہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کرے گا، تو اب فاتحہ کرنا اس پر یہ شرعاً ضروری واجب نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح فلاں بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر دیکھ جو ہے وہ وہ لنگر کرے گا ان کے سالے ثواب کے لیے، اس نے یہ لنگر کرنا ہے، یہ فاتحہ کرنا ہے، تو یہ بھی اس پر یوں لازم نہیں ہو جاتی. ہاں البتہ فقیروں کی منت مانتا ہے تو پھر ایک جدا باتیں ہو جاتی ہیں فقیروں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے. تو کوئی اس طرح اسال ثواب فاتحہ کی منت مانتا ہے تو یہ اس پر شرعی طور پر لازم واجب نہیں ہو جاتی، یہ منت عرفی کہلاتی ہیں. تو اس کا ماننا جائز ہے، مگر یہ کام کرنا واجب اس پر شرعی طور پر نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پہ کوئی نہیں کیا، بعض اوقات منت بھی لوگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے منت مانی فلاں بزرگ، اور وہ بزرگ کا مزار شریف اپنے سے جو گیا گھروں سے میلوں دور ہے، اتنی مسافت پر ہے، لیکن منت مان لیتے ہیں. یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، عموماً مرد حضرات بھی، خواتین بطور خاص، خواتین اسلامی بہنیں، وہ بھی اس طرح کی منتیں عمومی طور پر بکثرت منت مانتے گئے. اب بعض منتیں وہ جو اس پر شرعی طور پر ہی لازم واجب ہو جائے، تو اب ان کا خیال رکھنا، جب جب وہ شرطیں پوری ہو جائیں، وہ باتیں پوری ہو جائیں، ان کو وہ ادا کرنا منتیں جو گئے. کیونکہ آپ نے منت کی تعریف میں یہ پڑھا ہے کہ غیر واجب عبادت کو اپنے ذمے واجب کر لینا، غیر واجب عبادت کو اپنے ذمے واجب کر لینا. تو اب بعض منتیں وہ جو پیچھے جن کا ہم بیان پڑھ چکے ہیں کہ جو اس پر شرعی طور پر لازم ہو جاتی ہیں، تو اب اگر اس طرح کی منتیں ہیں تو وہ تو اس کو لازمی طور پر پوری کرنی پڑے گی، نماز کی، روزے کی، صدقہ کی، اعتکاف کی، اس طرح کی جو بھی منتیں مانی. اور پھر وہ منتیں جو عرفی منتیں ہیں، تو اب عرفی منت کے اندر پورا اس کو کرنا یہ اس پر شرعی طور پہ واجب نہیں ہو جاتا. اگر یہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر اس بزرگ کی فاتحہ نیاز دلا دیتا گئے تو بھی یہ منت اس کی پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی بالفرض نہیں بھی دلاتا تو بھی اس پر شرعاً طور پر جو ہے وہ لازم واجب یہ نہیں تھی چکے، لہذا وہ کسی قسم کا گناہگار بھی نہیں ہوگا. اور اس منتوں کو پورا کرنے میں ایک بات جو بہت ہی بنیادی بات ہے وہ ضروری ہے کہ مزارات پر جانے کی اگر کوئی منت مانتا ہے اور ان کو اس انداز سے پورا کرنا ضروری ہے کہ کوئی خلاف شرع کام اس کے اندر نہ ہو. مثال کے طور پر کسی عورتوں نے ہی، خواتین نے ہی منت مان لی کہ وہ فلاں مزار پہ جائیں گی، اب خواتین کو مزارات کی حاضری ویسے ہی منع ہے تو وہ نہیں جائے گی، یعنی اس پر اب یہ لازم ہی نہیں ہے، کوئی منت عرفی طور پر بھی اس کو نہیں اجازت دی جائے گی کہ یہ جائے اور جا کر اس منت کو پورا کرے، بلکہ یہ خاتون، یہ اسلامی بہن اپنے گھر میں رہ کر اس بزرگ کو اسال ثواب کرے، ان کی فاتحہ کا انتظام اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر جو ہے وہ کر لے، تو انشاءاللہ اسی پر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر یہ جاتی ہے تو یہ پھر ممانعت شرعی کا ارتکاب کر رہی، یعنی اس کو منع ہے کہ یہ مزارات پر جو ہے وہ خواتین جائیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر، روزے رسول کی حاضری، اس کو علماء لکھتے ہیں کہ یہ قریب واجب ہے، اس پر حاضری دے، عورتیں خواتین بھی اس پر حاضری دیں گی، سلام کے لیے حاضر ہوں، اور اس وقت ان کو آداب کا خیال رکھیں، اور آداب کے پیش نظر یہ وہاں حاضر ہوں، وہاں سلام بھی کریں، سلام بھی پیش کریں. بارگاہ رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور کے علاوہ دیگر کسی بھی ولی یا بزرگ کے مزار پر جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، ان کو منع ہے. اسی طرح بعض منتیں ایسی ہیں کہ لوگ چادر چڑھانے کی منت مانی، ٹھیک ہے کسی بزرگ کی تعظیم کے لیے ان کے مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے انداز غلط شامل ہو جاتے ہیں. جب جا رہے ہوں وہ ڈھول ہے ان کے ساتھ، جھنکار ہے ان کے ساتھ، ایسے میوزک کے آلات ہیں ان کے ساتھ، تو اس طرح کے جو خلاف شرع کام کرتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے. اگر کسی نے مزارات پہ بھی جانا کی منت مانی ہے، اور مزارات پہ تو ویسے ہی حاضر ہونا سعادت کی بات ہے، بزرگوں کے پاس جانا کہ جہاں اللہ والے مدفون ہوتے ہیں، اللہ کی خصوصی رحمتیں وہاں نزول، ان کا نزول ہوتا گئے، اور ان کے صدقے توسل طفیل اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں، مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی گئے تو میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار قبر شریف پر حاضر ہو جاتا ہوں اور دو رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں اور رب تعالیٰ اس حاضری کی برکت سے میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. تو بزرگوں کے مزارات پر حاضر دینا یہ بھی سعادت کی بات ہے اور اس کی ایک اپنے فوائد اور برکات حاصل ہوتے گئے، لیکن یہ حاضریاں، یہ طریقے، یہ انداز، یہ خلاف شرع کام کے ارتکاب کر کے حاضری ہوگی تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی خلاف شرع کام روک دیے جائیں گے، حاضری دیتے رہیں گے، خلاف شرع کام اس کو جو ہے وہ ہم مٹائیں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور خود بالکل بھی کسی طرح کا کوئی خلاف شرع کام نہیں کریں گے۔ عرفی منت میں وہ منتیں جو علماء صلحہ سے باقاعدہ رائج ہوں، چلتی ہوئی آ رہی ہوں، جیسے مزار کی حاضری ہے، فاتحہ ہے، سال ثواب ہے، وہاں کرتے جا کر اسی طرح ان کے عرس کی حاضری دیتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اس طرح کی کوئی منتیں گئیں۔ ہاں، بعض منتیں جو بالکل جسے کہیں کہ جہالت کی بیش نظر لوگوں کے اندر رائج ہوگی، وہ کون سی منتیں؟ کہ کسی مزار پہ جا کے تالا باندھ دیتے، تالا لٹکا دیا، کسی مزار پہ جا کے دھاگے باندھ دیے، وہ پورے کے پورے مزار کی جالی جو ہے نا وہ لوگوں کے دھاگوں کی نظر ہوئی ہوتی ہے، وہ جالی شریف تو نظر نہیں آ رہی، پورے کے پورے وہاں پہ نیلے پیلے اور فلاں فلاں جو ہے وہ دھاگے لٹکے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ فلاں کا دھاگا باندھا ہوا، یہ فلاں کا دھاگا باندھا ہوا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کے بیٹے کے کام ہونے کا ہے۔ اب جب کام ہو جاتا ہے تو وہ اس دھاگے کو کھولنے آتے ہیں، پتہ نہیں اپنا دھاگا کھول لیں یا کس کا دھاگا کھول لیں۔ تو یہ دھاگے والی بات یہ تو ہے، یعنی یہ وہ منت ہے کہ جس کو جہالت کے پیش نظر لوگ اس طرح کی جو ہے وہ منتیں مانتے، تالے لٹکاتے گئے، تو کسی بھی مزار شریف پہ جائیں تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، نہ تالے وہاں لٹکائیں نہ وہاں پر دھاگے وغیرہ باندھا کریں۔ اسی طرح بعض اوقات اپنے بچوں کو لوگ مخصوص مہینوں میں ان کو بچوں کو فقیر بنا دیتے ہیں، بچوں کو فقیر بنا دیتے ہیں اور وہ کہتے کہ ہم نے اس کی منت مانی ہوئی ہے، اور وہ فقیر اب وہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، وہ اس مہینے میں جا کے لوگوں کے گھروں پہ جا کر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی گھبرا کر ڈر کر اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی طرف نسبت کیا ہوا فقیر ہے، اس کو ہم واپس نہیں کر سکتے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ تو یہ بھی منتیں درست نہیں ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا لازم ہے اگر کسی نے منت مانی ہو، کیونکہ بلا ضرورت شرعی تو کوئی آدمی کسی سے سوال ہی نہیں کر سکتا، تو ان منتوں سے باز رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی گئے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ابو اسرائیل کو دیکھا اور اس کے متعلق پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے عرض کی ابو اسرائیل ہیں، فرمایا کہ کیا ہوا، اس کو کیا معاملہ ہے، آج دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، بیٹھ نہیں رہا، سائے میں بھی نہیں جا رہا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی نے ایک منت مانی ہے اور وہ منت یہ ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا، دھوپ میں ہی رہے گا، اور اس نے روزہ رکھنے کی بھی منت مانی ہے۔ کتنی باتیں اس نے اپنی منت کے اندر شامل کر لی، کھڑا ہونا، سائے میں نہ جانا، دھوپ میں ہی رہنا اور روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک اور بات کہ کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، گفتگو بھی نہیں کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے حکم دو کہ یہ کلام کرے، بات کرے اور سائے میں آ جائے اور بیٹھ جائے، ہاں اپنا روزہ پورا کرے، یعنی روزہ پورا کرے۔ چار قسم کی منتیں اس نے مان رکھی تھی، تو فرمایا ان تین کا اس کو جو ہے وہ یہ چھوڑ دے، یہ منتیں جو ہے وہ یہ اس زمرے میں نہیں آتی کہ ان منتوں کو پورا کرے کہ یہ اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر جو ہے وہ کھڑا رہے، بیٹھے نہیں، دھوپ میں رہے اور سائے کے اندر نہ آئے، کسی سے بات نہ کرے، بعض اوقات کوئی سلام کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، اس کا جواب دینا اس پر جو ہے وہ سلام تحیت کا جو ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹھتا ہے تو نماز کے اندر بھی آدمی پر جو ہے وہ تحیات میں تو بیٹھنا اس پر لو ضروری ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یعنی یہ وہ اس نے اس طرح کی منتیں اپنی منت کے ساتھ شامل کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری آپ نے یہ بات فرمائی، اس کو بولو روزہ پورا کرے، باقی یہ کام جو ہے وہ ترک کر دے۔ تو اب ہم خود غور کریں، اپنی منتوں پہ غور کریں کہ کیا آیا ایسی منتیں تو نہیں مان کر رکھی گئے کہ جس کے جو شرعی طور پر آدمی پر لازم بھی نہیں ہوتی، اور لازم اس طرح لازم بھی نہیں اور گناہ کے کاموں کی منتیں، اور بعض ایسی فضول اور لغو منتیں جو ہیں وہ مان کر رکھتے ہیں۔ تو ان کا پورا خیال کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور لوگ سمجھتے ہیں جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں کوئی اور آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، بڑی منتوں سے بچہ لیا ہے، بچہ مر ہی نہ جائے، تو یہ بالکل فضول اور لغو باتیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ بعض بچوں کے بالکل لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال، ایک چٹیاں بہت لمبی جا رہی ہے، کیوں بھئی؟ پیدا ہونے سے پہلے ہم نے منت مانی تھی کہ اس چٹیاں کو جو ہے وہ رکھا جائے گا، ایک چٹیاں ہم نہیں کاٹیں گے، یہ ہم نے منت مانی کے، تو یہ منت بھی درست نہیں ہے اور اس طرح جائز بھی نہیں ہے۔ ایسے لمبے لمبے بال کانتوں سے بھی نیچے آ رہے تو اس طرح اس چیز کی جو ہے وہ منت مان کے اس نے رکھی۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ لڑکوں کے ہی کان چھدوانے کی منتیں مان لیتے ہیں، لڑکوں کے کان، یعنی کان جو ہے وہ بچیوں کے، لڑکیوں کے، ان کے کان چھدوا جائیں کہ اس کے اندر وہ بالیاں پہنے، زیور پہنے، اور یہ ان کے لیے ہے۔ اب لڑکوں کے لیے یہ نہیں ہے، اور لڑکوں کے بھی کان چھدوا کر اس کے اندر جو ہے وہ بالیاں لٹکا دیتے ہیں کہ یہ وہ ہم نے فلاں کے نسبت سے یہ بالی لٹکا دی گئی۔ تو یہ وہ منتیں جو جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اوپر مان لیتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم نے سب سے پہلے بنیاد میں ہم نے شروع نے آغاز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی کہ جو اللہ کی اطاعت کی منت مانے تو اسے چاہیے کہ اس کو پورا کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی منت مانی گئے تو اس پر یہ ہے کہ وہ شیطان کے سبب سے ہے، وہ اس منت کو پورا نہ کرے۔ منت ماننی ہو تو کسی اچھی چیز کی منت مانے، کسی نیک کام کی منت مانے، نماز کی منت مانے، روزے کی منت مانے، صدقہ دینے کی منت مانے، کلمہ شریف، درود شریف، قرآن شریف، یعنی جن کے اوپر ثواب کا ترتب ہو، ایسی منتیں مانے جو شریعت کی طرف سے مطلوب بھی گئے۔ اور کوشش یہ کریں کہ منت ماننے سے پہلے جو ہے وہ کسی عالم سے باقاعدہ اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لیں کہ یہ ہم منت ماننا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے شروع میں سنا کہ منت مان لی اور بعض اوقات منت اس کے لیے جو ہے وہ ایسا سبب بن جاتی کہ وہ آدمی اس کو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ اب نماز کی منت مان لی، بعض اوقات ہمیں اس طرح کے بھی دارالافتاء میں فون آتے ہیں، سوالات آتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام ہو جانے پر منت کیا مانی تھی، 100 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھیں گے۔ اب 100 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھنا، اب بتائیے اس کو ادا کرنا کیا آسان کام ہے؟ اور یہ شرعی طور پر جو ہے وہ منت کیا گئے، وہ منت اس پر نماز نفل پڑھنے کی منت لازم منت کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی منت مانے اس کو بالکل جو ہے وہ اس کی شرعی رہنمائی لی جائے، اس کے بارے میں علماء سے واقفیت لی جائے، علم سیکھا جائے اس بارے میں، یہ منت ماننا چاہتے ہیں۔ اب اگر پہلے کی کوئی منتیں مانی ہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور شرعی طور پر احکام پوچھ لیے جائیں کہ یہ منت کے بارے میں ہمارے کیا احکام گئے۔ اس میں کئی منتیں ایسی ہوگی کہ جو ناجائز ہوگی، جن کو کرنا ہی گناہ کا کام ہوگا، اور کئی ایسی بھی منتیں گئے کہ جو واجب لازم ہوگی، اب جو نہیں کر رہے وہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو لہذا جو بھی یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں فرض علوم کے سلسلے میں حاضر ہیں، مدنی چین کے ناظرین جو ہمارے اس سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے اگر آپ نے اس بارے میں کوئی بھی منت مانی ہو تو اس کے حوالے میں ضرور آپ دارالتال سنت سے شرعی طور پر رہنمائی حاصل کریں کہ اس منت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل والا منت کے ان شرعی احکام کو یاد رکھ کر اور درست طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی جل امین۔ ایک ہمارا بیان کمپلیٹ ہوا منت کے بارے میں، اب دوسرا بیان قسم کا بیان ہے، قسم کے بارے میں شرعی احکام۔ قسم بھی جس طرح منت بکثرت لوگوں کے اندر منت کا معاملہ رہتا ہے، منتیں مانتے ہیں، تو قسم اس سے کئی گنا زیادہ اس کا واسطہ لوگوں سے پڑا رہتا ہے۔ قسم کی اہمیت اور قسم کے بارے میں اللہ کریم کے فرمان قرآن مجید فرقان حمید میں قسم کے بارے میں، قسم کے کفارے کے بارے میں یہ پورے جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب کوئی عہد کرو، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک تمہارے کام اللہ جانتا ہے۔ دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فرمایا جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام یعنی بہت تھوڑی قیمت یہ لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, اپنے ارشاد فرمایا ہے صحیحین کی حدیث بخاری مسلم کی, کہ لوگو اللہ تعالی تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. اللہ تعالی تمہیں تمہارے باپوں کی آبا و اجداد کی اس طرح قسم کھانے سے منع فرماتا گیا. جو شخص قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے, جو شخص قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. دوسری حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے. قسم سے, اور بعض حدیثوں میں متلقن فرمایا کہ قسم سودے کو بکوا دیتی ہے, سودا ہو جاتا ہے لیکن برکت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. قسم کے بھی چند اقسام گئے, پہلے آپ قسم کی تعریف لکھ لیجئے. قسم عربی زبان میں اس کو یمین کہتے ہیں. یمین کہتی ہیں دائیں طرف کو, سیدھی جانب کو یمین کہا جاتا ہے. عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی قسم کھاتا تھا تو اپنا سیدھا ہاتھ ملا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو ملا کر اپنے کلام کو پختہ کرتے, قسم کھاتے, تو اس لیے اس کو یمین کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک ہے کہ یمین یمن سے بنا ہے اور اس کا مطلب برکت قوت. تو قسم کو یمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنے کلام کے اندر برکت پیدا کر لیتا ہے یا اپنے کلام کو قوت والا مضبوط بنا لیتا ہے. اپنے کلام کو مضبوط بنانا, پختہ بنانا. اور شرعاً اس کی اصطلاحاً جو تعریف کی جاتی ہے کہ قسم وہ ہے کہ جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے. جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے. قسم ایسی بھی کھائی جا سکتی کہ یہ کام نہیں کروں گا, اور کبھی یہ ہوتی کہ یہ کام کروں گا. تو قسم کھانے میں کہ جس کے ذریعے قسم کھانے والا اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کو پختہ بنا لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قسم کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں, اور اس میں قسم کی تین قسمیں یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے کے احکام اس کے سمجھنا وہ بہت آسان رہے گا. قسم کی تین قسمیں ہیں, پہلی لغو, پہلی دوسری غموس اور تیسری منعقدہ، تیسری منعقدہ، پہلی لغ، دوسری غموس، تیسری منعقدہ. تعریفات میں آپ کو اس کی لکھواتا ہوں، ایک خلاصتاً اس کو آسانی کے لیے بس زبانی طور پر آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے. لغو وہ قسم ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے کسی بھی کام کے حوالے سے، جو پہلے کام گزر چکا ہے، کسی بھی گزرے ہوئے کام کے حوالے سے اپنے اعتبار سے سچا ہو کر قسم کھاتا ہے، لیکن اس کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو غلط فہمی کی وجہ سے وہ قسم کچھ اور، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے یہ قسم کھائی کہ اپنے اعتبار سے بھی وہ سچا ہے کہ فلاں گھر کے اندر فلاں شخص آیا ہے، اس نے اس کی قسم کھائی ہے وہ آیا ہے، یا کسی گزرے ہوئے کام کے بارے میں اس نے اس طرح کی قسم کے کلمات کہے، لیکن اپنے ذہن کے اعتبار سے بھی وہ سچا ہے، کوئی اس میں خیانت کا معاملہ نہیں گئے، لیکن اس کو غلط فہمی ہوگی، حقیقتاً وہ نہیں آیا تھا، حقیقتاً وہ ایسا نہیں تھا. تو یہ کہلاتی ہے قسم لغو. یہ کیا کہلاتی ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسموں میں تمہارا مؤاخذہ نہیں فرمائے گا. تو یہ قسم کیا ہوئی؟ معاف. کیا ہوئی؟ یہ معاف، لغو قسم. اپنے ذہن کے اعتبار سے درست اس نے کہہ دیا، لیکن حقیقت میں وہ معاملہ کچھ برعکس نکلا. اس کی خود دیانتداری تھی، خیانت اس میں نہیں تھی، جھوٹ اس میں اس نے شامل اس طرح قصدن اس کا معاملہ نہیں تھا، لیکن کام واقعے کے خلاف نکلا. تو یہ ہے لغو، معاف. دوسری قسم، قسم یمین غموس. قسم کی، یعنی قسم کو عربی میں یمین، اس کو یمین غموس یعنی قسم غموس، یہ ہے جھوٹی قسم. اسی قسم کے بارے میں جو ہم نے سمجھا، اس میں یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا ہی ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ پتا ہے، جان بوجھ کے سب کچھ پتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا، اور یا یہ معاملہ ایسا ہوا تھا. اب وہ اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہوا جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس. یہ جھوٹ بول، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتا ہے اس کو کہ یہ کام ایسا ہوا ہے، کسی نے پوچھ رہا ہے، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا کر جو ہے وہ جھوٹی قسم بولتا ہوا اس طریقے سے ایسا شخص گناہگار ہے، توبہ لازم ہے، گناہگار ہے، توبہ لازم ہے اس پر، لیکن جو شرعی طور پر قسم کا کفارہ ہے وہ اس پر لازم نہیں ہوتا. جو قسم کا کفارہ ہے وہ لازم نہیں ہوتا، شرعی طور پر یہ شخص گناہگار ہے. تیسری قسم منعقدہ، تیسری قسم کون سی ہے؟ منعقدہ. زمانہ مستقبل میں کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ یمین منعقدہ ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم فلاں کام میں کروں گا، یوں کہتا ہے. قرآن کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسی قسم کھانا کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، تو یہ یمین منعقدہ ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی، مضبوط ہو گئی. اب ایسی صورت میں اس کی تفصیل ہے. اور بعض اوقات ایسی قسم کو، یعنی یہ وہ قسم ہے جس پر کام نہ کرنے پر کفارہ بہر صورت لازم، کفارہ بہر صورت اس پر لازم ہوگا، کفارہ لازم. اس پر جو ہے وہ کفارہ لازم آتا ہے، اور بعض اوقات یہ گناہگار بھی ہوگا. بعض اوقات قسم توڑنے کی وجہ سے، پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص گناہگار بھی ہوگا. امید ہے آپ یہ تین قسمیں آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے. قسم کی پہلی قسم لو. کیا ہے قسم کی پہلی قسم؟ لو. لو کیا ہے؟ کہ اپنے ذہن کے اندر کسی کے بارے میں وہ سچ جان کر قسم ایسا جو ہے وہ کھاتا ہے کسی بھی گزرے ہوئے کام کے حوالے سے، لیکن حقیقت وہ اس کے برعکس سے نکلی اور اس میں اس کی خیانت کوئی دخل نہیں ہے، جھوٹ کا دخل نہیں ہے. دوسری گموس، اور یہ وہ جھوٹی قسم کہ جس میں قصدن اس کا جھوٹ جو ہے وہ شامل گئے، یہ گناہگار بھی ہے، توبہ لازم ہے، کفارہ اس میں لازم نہیں ہے. تیسری قسم یمین منعقدہ ہے اور اس کے توڑنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم آتا ہے. آئیے اب ان کے ہم جو تعریفات ہیں جو لکھنے ہیں آپ نے، وہ آپ اچھی طرح اس کو جو ہے وہ لکھ لیجیے. قسم کے بارے میں یہ تینوں قسمیں جو ہم نے پڑھی، یمین لغو، قسم لغو، کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے، کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے گمان میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، وہ معاملہ اس کے برخلاف ہو، تو یہ معاف ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی اس پر لازم نہیں ہے. یمین غموس، کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، تو یہ یمین غموس ہے، گناہگار ہوگا، استغفار توبہ لازم ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں ہے. یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ کفارہ لازم نہیں ہے، تو جب کفارہ لازم نہیں ہے تو اب اس صورت میں جو مرضی جو ہے وہ آدمی کرتا رہے. کوئی بھی پیچھے کام ہوا تھا، کسی نے بھی پوچھا تو یہ کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ اس کا الٹ قصدن جھوٹ بول کر، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور وہ بھی اللہ کا مبارک نام لے کر جھوٹی قسم اٹھا کر جو ہے وہ، تو اس بات کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے. شریعت کے یہ احکام ہیں، کئی چیزوں پر احکام شریعت کے اندر کفارہ لازم نہیں کیا شریعت نے، شریعت کے کئی احکام ہیں جن پہ کفارے نہیں ہیں، تو کوئی جھوٹی قسم کو ہلکا نہ جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کا قتل ناحق کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ہے وہ حدیث میں ارشاد فرمایا، جو قسم کھا کے کسی کا حق مار لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پر جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے، جو قسم کھا کر کسی کا حق مار لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی سی کوئی چیز ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، یہ وہ درخت اور شاخ جس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ مسواک کے لیے، مسواک کی کتنی سی لکڑی ہوتی ہے، شاید یہ قلم بھی مسواک کے اس سے جو ہے وہ موٹائی میں زیادہ ہو، تو یعنی ایک چھوٹی سی شاخ بھی اگر کسی کا معاملہ ہو، اس طرح کے بھی ناحق کسی کا مار لیتا گئے، مال مار لیتا گئے اور قسم کھا لیتا ہے، فرمایا اس آدمی پر جہنم کو واجب کر دیا جاتا ہے. تو جھوٹی قسم کھانا، شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی کہ جس نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ صلات و سلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جب وہ قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے، تو سب سے پہلے وقاسمہما انی لکما من الناصحین، کہ ان سے کہا کہ قسم کھا کر اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ خیر خواہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کیا اٹھائے گا؟ تو یہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا وہ شیطان مردود تھا. تو اب اس لیے ان باتوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کوئی یہ حکم سن کر یہ نہ کہے کہ کفارہ نہیں ہے، باقی جو نا وہ کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹی قسم کھانا. قسم منعقدہ، آئندہ کے لیے قسم کھائی، خدا کی قسم یہ کام کروں گا یا خدا کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کو منعقدہ کہتے ہیں، اور اس میں قسم توڑے گا، قسم کا برخلاف کرے گا تو بعض صورتوں میں گناہگار ہوگا، لیکن کفارہ باہر صورت اس پر لازم ہوگا. چاہے اس نے کسی بھی طرح وہ قسم توڑ دی. بعض صورتوں میں گناہگار ہوگا, ہر صورت میں گناہگار نہیں ہوگا, بلکہ بعض قسمیں وہ ہیں کہ جو منعقدہ ہو جائیں اس کے باوجود بھی ان کو توڑنے کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے. مثال کے طور پر کسی نے قطع تعلقی کرنے کی اب قسم کھا رکھی گئے, تو اب قطع تعلقی کی, یہ ایسا کام گئے کہ قطع تعلقی کرنا یعنی گناہ کا کام گئے, تو اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو جو ہے وہ پورا نہ کرے, بلکہ لازم یہ ہے کہ تعلق جوڑے, صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کرے. بعض اوقات لوگ اس طرح کی قسم کو آڑ بنا لیتے گئے اور ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اس لیے ہم جو ہے وہ فلاں سے رشتہ توڑ کے بیٹھے گئے, فلاں سے جو ہے وہ, حالانکہ شرعی طور پر ان سے رشتہ جوڑنے, صلہ رحمی کرنے کا حکم ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی قسم کو جو ہے وہ بیچ میں لا کے اور یہ کہتے کہ ہم نے قسم کھائی ہے اس لیے ہم اس کے برخلاف کام نہیں کر سکتے. تو حالانکہ قطع تعلقی کرنا یہ گناہ کے کاموں میں سے ہے. اسی طرح کوئی گناہ کے کام کی قسم کھا لیتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی قسم کھائے کہ نماز نہیں پڑھوں گا, تو اب اس کو یہ تھوڑی اجازت دی جائے گی کس نے قسم کھا لی نماز کی اس کو چھٹی ہو جائے گی یا نماز یہ نہیں پڑھے گا, ہرگز ایسی بات نہیں کی, بلکہ اس پہ شرعی طور پر کیا لازم ہے کہ وہ پڑھے گا, نماز وہ پڑھے گا اور اس قسم کا برخلاف کام کرے گا, یہ اس پر لازم ہے. اور اگر جو ہے وہ اور کفارہ باہر صورت اس پر جو ہے وہ قسم توڑنے کا اس پر وہ لازم آئے گا. تو بعض قسمیں وہ ہیں کہ جن کا توڑنا ضروری ہے, اور وہ کون سی ہیں کہ گناہ کے کام کی قسم کھائی کہ یہ گناہ کا کام کروں گا, تو گناہ نہ کرنا یہ اس پر جو ہے واجب ہے شریعت کی طرف سے, تو یہ اس گناہ سے بچے اور وہ کام نہ کرے. اسی طرح فرائض واجبات کو ادا نہ کرنے کی کوئی قسم کھائے تو شرعاً اس پر لازم ہے کہ قسم کا برخلاف کام کرے, یعنی وہ نماز قسم توڑ دے, نماز بھی پڑھے, جو واجبات ہیں اس پر بھی وہ عمل کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کی قسم کھائی لیکن بہتری اس کے برعکس دوسرے کام کے اندر گئے, بہتری اس کام کے اندر گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو آدمی قسم کھائے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اور اس کے دوسرے کام کے اندر برخلاف کرنے کے اندر بہتری دیکھتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ کام کرے اور قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے, یعنی قسم کا کفارہ دے دے. اب یہ نہ اس بات پر ضد کرے, اڑا رہے کہ میں نے قسم کھائی ہو یہ اس لیے میں وہ کام نہیں کروں گا, تو اس لیے بہتر یہ ہے وہ اس قسم کو ختم کر دے اور وہ بہتری والا کام جو ہے وہ بچا لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے کہ آپ نے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی طرف سے آپ کو جب ایک کچھ معاملہ پہنچا, سخت دل رنجیدہ ہوا, جبکہ آپ ان کی طرف سے ان کے گھر کے کفیل تھے, مال دیتے تھے, ان کے گھر کا راشن پانی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے, تو اب انہوں کی طرف سے جب دل رنجیدہ ہوا, وہ واقعہ بہت تفصیل سے گئے امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے اس واقعے کو بھی اور اس حکایت کو بھی واقعہ عف کے نام سے جو ہے اپنی کتاب نیکی کی دعوت, اس کتاب کے اندر یہ بات جو ہے وہ یہ پورا تفصیل سے نقل فرمایا ہے, جو پڑھنا چاہے تو وہ ضرور اس مقام کو جو ہے وہ نکال کر وہاں سے پڑھے. تو آپ نے یہ قسم کھائی کہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا, اس کو راشن پانی یہ نہیں دیا جائے گا جو اخراجات دیے جاتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ نازل ہو جاتی کہ فضیلت والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی قسمیں کھا لیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں دیں گے. تو جب ان کو پھر اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے دوبارہ سے وہ چیزیں جو پہلے دیتے تھے وہ بھی دینا جو ہے وہ شروع کر دی اور اپنی قسم کا یعنی کفارہ ادا کیا. تو اس لیے وہ چیزیں وہ اعمال کے بعض اوقات اس کے برعکس کرنے میں, اب کسی کے ساتھ ناراضگی کی قسم کھا لیتا ہے, بیوی اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی ہے, اور رشتے در رشتے اس سے ٹوٹتے جاتے ہیں, آگے گھر کے معاملات ختم ہوتے رہتے ہیں, تو اب کیا کریں, صلح کریں اور ناراضگی کو ختم کرے اور اپنی قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے دے. اب اس میں قسم کے بھی کچھ الفاظ ہیں. قسم انہی کے ساتھ ہوگی اگر شرعی طور پر جو قسم ہوتی ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی, اور اس میں یہ ہے جو قسم کے حوالے سے بنیادی بات ہے جن کو شرعی طور پر قسم کہا جائے کہ اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے جتنے نام مبارک ہیں اسماء مبارکہ ہیں ان کے ساتھ قسم کھائیں. مثلا اللہ کی قسم, خدا کی قسم, رحمان کی قسم, رحیم کی قسم, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات جن کی جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہو اس کے ساتھ قسم کھائی ہو, مثلا خدا کی عزت و جلال کی قسم, اس کی کبرائی کی قسم, اس کی بزرگی کی قسم, اس کی عظمت کی قسم, اس کی قدرت اور قوت کی قسم, کلام اللہ کی قسم, قرآن کی قسم، یہ وہ قسم ہے جن کے ساتھ شرعی طور پر بھی قسم جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور بعض نادان ایسے بھی ہیں کہ جو بعض اوقات قسم بڑے جذبات کے اندر کھا لیتے ہیں اور کلمات ایسے بولتے گئے، تو نعوذ باللہ، ایسی قسمیں بچنا چاہیے، نہیں کھانی چاہیے بالکل ایسی قسمیں۔ اور ویسے بھی قسم کے لیے یہ کہ قسم کی عادت تو نہیں بنانی چاہیے کہ آدمی ہر ہر کام میں قسم کھاتا رہے، ہر ہر بات پر جو ہے وہ قسم کھاتا رہے۔ اور عموماً جو اس کی عادت بناتا ہے، لوگ اس پہ جتنا اعتماد کرنا چاہیے الٹا برعکس ہوتا ہے، اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اب بات کرے تو بات بات کے اندر قسمیں کھاتا جائے، دکاندار جو ہے وہ کوئی سودا لینے آئے تو اب دکاندار قسمیں کھائے، اسی طرح گاہک قسمیں کھائے، تو قسموں کے ذریعے اپنے ان تجارتی معاملات کو جو ہے وہ نہیں چلانا چاہیے کہ ہم قسمیں کھا کر۔ ہاں جہاں ضرورت ہو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت بھی ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت ہے، سچا ہے، قسم پکی جو ہے وہ سچی قسم ہے، بالکل اٹھانا جائز ہے، اٹھا سکتا ہے، لیکن جس قدر ہو بچنا چاہیے۔ عموماً بعض خواتین اسلام بہنوں کی بہت اس میں عادت ہوتی ہے، قسمیں کھاتی رہتی ہیں عموماً، اور اس چیز کی طرف توجہ دھیان نہیں دیتی کہ کون سی قسمیں ان پر شرعی طور پر ویسے بھی لازم ہوگی اور کتنی کتنی قسموں کا بھی ان پر جو ہے وہ کفارہ شریعت کی طرف سے جو ہے وہ لازم آتا ہو۔ اب یہ کام کرے کہ اگر یہ کام کرے تو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے، کافر ہو جائے یا کافر ہو کر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، اس طرح کی قسمیں آپ جانتے ہیں کہ لوگ یہ قسمیں بولتے ہیں، اس طرح کے کلمات کو بھی ادا کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، تو ایسی صورت میں اگر جھوٹی قسم ہے یا قسم توڑ دی تو فرمایا بعض صورتوں میں وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اب بتائیں کتنا بڑا جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے۔ اور جو شخص اس قسم کی جھوٹی قسم کھائے اس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، یعنی وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا ہے۔ اب وہ کوئی اس طرح کی قسمیں، بعض وقت کہتے ہیں شفاعت نہ ملے، حضور کی شفاعت نہ ملے، اور بعض وہ قسمیں ہیں کہ جو شرعی طور پر قسم کے زمرے میں نہیں آتی، اور لیکن اس طرح کے کلمات بالکل بھی جو ہے وہ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن کی قسم یہ ہے کلام اللہ کی قسم، تو کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اس کے ساتھ قسم اٹھائی جاتی ہے، تو لہذا قرآن کی قسم یہ بھی شرعی طور پر قسم کہلاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے عرف میں بعض اوقات قسم سے قسم کھاتا ہوں یہ بول دیتے ہیں، تو عرفی طور پر اس کو بھی قسم ہی شمار کیا گیا ہے، یعنی جو قسم دوسری قسم کے احکام اللہ کے نام مبارک کے ساتھ یا قرآن کی قسم کے ساتھ، اس طرح یہ بھی اگر ایسے ہی قسم کہ قسم کھاتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، تو یہ بھی وہی شرعی طور پر اس کو قسم شمار کیا جائے گا۔ قرآن بعض اوقات اٹھانا، قرآن اٹھانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور جھوٹا تو چاہے قرآن سامنے ہو یا قرآن اٹھایا گیا ہو یا قرآن پہ ہاتھ رکھا ہو، بہر صورت جھوٹا قرآن اٹھانا یا قرآن ویسے اللہ کی قسم کھانا، اس کی تو ہرگز ہرگز کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں سخت آدمی کتنا گناہگار ہوتا ہے، اور پہلی حدیثیں بھی آپ اس بارے میں سن چکے ہیں۔ تو قرآن کا حلف تب ہی حلف ہوگا، شرعی طور پر قسم مانی جائے گی، جب اس میں کلمات کی ادائیگی بھی ایسی ہوگی کہ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو اس صورت میں وہ شرعی طور پر حلف اور اس کو قسم شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ باتیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ان کو بھی قسم کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اب اس میں بعض احکام وہ طلاق کے حوالے سے ہیں، اگر بیوی کے ساتھ ایسے کوئی کلمات کہہ دے کہ تم مجھ پہ حرام ہے، معاذ اللہ اس طرح کی کوئی بات کر دے، تو یہ احکام اس کے جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے اس کی رہنمائی لینا یہ لازم ہو جائے گا، اور اس یہ موضوع یہ جدا موضوع ہے، آپ طلاق کے بیان میں سن چکے ہوں گے اس بارے میں۔ یا عام طور پہ گفتگو میں تمہارے ساتھ بات کرنا میرے اوپر حرام ہے، یہ کرنا، تمہارے گھر میں جانا حرام ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ بھی قسم اور یمین کے ہی احکام اس پر لازم ہو جاتے گئے۔ وہ چیز کھانا یا وہ پینا جو حرام نہیں ہے شریعت کی طرف سے، اب اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ پاک اور ستھری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اب کوئی اگر کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو قسم کا اس کے اوپر جو ہے وہ احکام آئیں گے، یعنی قسم کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہاں تک ہم نے قسم کی اقسام، قسم کی بنیادی بات وہ سماعت کی گئے، اور اس کے آگے کچھ باتیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ غیر خدا کی قسم کھانا مکروہات میں سے گئے، ممنوعات میں سے گئے، غیر خدا کی قسم۔ اب وہ کسی طرح کی بھی قسم ہو، مثال کے طور پر اپنی قسم، مجھے اپنی جان کی قسم، مجھے اپنے والد کی قسم، اپنی ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، بیٹے کی قسم، یا الغرض مسجد کی قسم، کعبہ کی قسم، مکے کی قسم یا مدینے کی قسم۔ تو جو بھی اس طرح کی قسمیں ہوں گی وہ شرعی طور پر قسم نہیں کہلائیں گی۔ قسم ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور اللہ کی وہ صفات جن کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے، ان کے ساتھ شرعی طور پر قسم ہوگی، ان کے ساتھ قسم نہیں ہوگی۔ بلکہ غیر خدا کی قسمیں کھانے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کا منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اس زمانے میں لات عزا یعنی بتوں کی قسم کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی بھی قسم کھاؤ، یعنی اپنے اباؤ اجداد کی قسم کھاؤ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ، ورنہ خاموش رہو۔ جب ضرورت ہو تو کوئی ایسا معاملہ ہو تو اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کے کلام کی یا اللہ کے ان صفات کی کہ جن سے قسم ہوتی گئے، دوسری قسموں کو نہ کھایا جائے۔ تو اس طرح غیر خدا کی قسم، اب اس طرح کی جتنی بھی قسمیں ہو تو وہ قسم بھی شرعی طور پر قسم نہیں ہے، اور ایسی قسم کھانا بھی منع ہے۔ اگر کوئی کھا لے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں ایک میں بات قسم کے حوالے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے اور اس کے اوپر کیوں یہ احکام لازم ہوتے ہیں؟ قسم کھائی جاتی ہے اپنی گفتگو کلام کو پختہ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر احکام کفارے کے لازم آ رہے ہیں، کہیں گناہگار، کہیں اس طرح کا۔ یہ کس لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی عزت اور عظمت کے لیے ہے کہ جب اس نے بات کے اندر اللہ کا نام ذکر کر دیا ہے، اللہ کے اسماء مبارکہ سے اس نے قسم ذکر کر دی ہے، تو اب یہ جھوٹی قسم نہ ہو۔ یہ اللہ کی عزت اور اللہ کی عظمت کے لیے گئے کہ یہ آدمی اب سچائی کے طور پہ ہی قسم کو استعمال کرے، یعنی قسم کا لفظ یہ استعمال کرے۔ بعض بات بہت سی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، بچے کی قسم کھا لیں تو بڑا خیال رکھتے ہیں، اس قسم کے بارے میں بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا لین دین بھی ہو تو کوئی کہہ دے ہاں بھی اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کے ذرا بات کرو، تو یہ شرعی طور پر اگرچہ قسم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پیچھے ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اچھا اس کو کہ مسجد کی طرح منہ کر کے کر دو یہ بات، وہ پھر بھی نہیں کرے گا۔ اچھا مسجد میں جا کے کر دو، نہیں وہ پیچھے ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ عوامی طور پر ایک بیٹھے ہوئے کہا اچھا یہی بات آپ کر رہے ہو، اچھا میں آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں آپ یہی بات کر لو، آدمی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اپنی ماں کی قسم اس طرح نہیں کھاتے، اپنے آپ کی قسم نہیں کھاتے، والد کی نہیں کھاتے، بچوں کی عزت یا یہ خیال کرنا کہ یہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے، ان کا اتنا خیال ہے، تو کیا اللہ کے مبارک نام کی جو ہے وہ ہمارے دل میں کوئی وقت نہیں کہ ہم اس طرح قسموں کے خلاف کرتے رہیں، جھوٹی قسمیں یوں ہم کھاتے رہیں؟ تو اس کا بالکل جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں شریعت اجازت دیتی ہو وہاں قسم کھائیں، 100% سچی قسم ہو، آئندہ زمانے کے لیے کسی قسم کے بارے میں گو تو وہ جس میں ہم نے وہ احکام سیکھے۔ اگر بعض صورتوں میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس قسم کے برخلاف کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا تو اس کا برخلاف کام کرے۔ تو اس لیے قسم کھانے سے پہلے انتہائی توجہ کے ساتھ اس بات کو سوچ لینا چاہیے، اور یہ بھی کتنا تعلق رکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں دینی احکام سیکھنا کتنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک قسم نہیں کئی کئی قسمیں کھا جاتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اس طرح قسم کھا لی۔ عربی زبان کے اندر، اور عرب نے تو بہت دستور ہے، واللہ باللہ تاللہ للہ، فوراً جو کہ وہ ایک بات ہوگی چار قسمیں آئیں گی، ایک بات ہے چار قسمیں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں چار قسمیں آ جائیں گی۔ اور یہاں بھی کوئی ایسے جو کہ وہ ماہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں یا گاہک ہوتے ہیں، وہ بھی قسموں کی اس طرح جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ متعدد نام کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو چند قسمیں کھائیں جتنے بھی اس طرح قسم کے حوالے دے، تو اب اگر اس کے قسم منعقدہ ہوئی تو اتنے ہی کفارے اس پر لازم آئیں گے، اتنے کفارے لازم آئیں گے۔ تو یہ تو ہماری گفتگو کا اندازہ ایک ایک بات کے اندر ہے، کہ باتیں ہی متعدد ہوں، زندگی میں کتنی پتہ نہیں قسمیں کھائی ہوں گی۔ مدنی چین کے ناظرین بھی آج اس چیز کو اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ کون کون سی قسمیں۔ تو یہ جو اقسام ہم نے بیان کی اس کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیے۔ بطور خاص کسی کا معاملہ ہے تو وہ خود کسی عالم دین سے رابطہ کرے. دارالتاہل سنت کی یہ سروسیں آپ کے سامنے موجود ہیں, اس کے ذریعے جو ہے وہ ان باتوں کا یہ سروس سے فائدہ اٹھا کر فون پر یا دارالتاہ میں حاضر ہو کر اپنی دارالتاہل سنت میں شرعی طور پر اس کی رہنمائی حاصل کریں. آئیے قسم کے بارے میں, قسم کے کفارے کے بارے میں جو ہے وہ حکم شرعی سماعت فرماتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تعالیٰ لغو تمہاری قسموں کے بارے میں تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا, یعنی جو غلط فہمی پر قسمیں کھائی ہوئی ہیں, اور لیکن وہ کہ جن قسموں پر اللہ گرفت فرماتا ہے جنہیں تم مضبوط کر چکے ہو. فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو اوسط درجے کا کھانا تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو, اس کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا گئے. او کسوتہم او تحریر رقبہ, یا 10 لوگوں کو, 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے گئے, اور یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اور جو تم میں سے نہ پائے, یعنی اس کفارے کی طاقت سکت اس کے پاس نہ ہو, تو وہ 3 دن کے اس کو روزے رکھنے, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم حلف اٹھا چکے ہو. اور اپنی قسموں کو جو ہے ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم اس کا جو ہے وہ احسان مانو, شکر گزار بندے بن جاؤ. قسم کا کفارہ قسم منعقدہ, یہ ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں. ایک قسم میں قسم کا کفارہ لازم آتا ہے, جو آخری قسم قسم منعقدہ, یمین منعقدہ. اب اگر اس کا برخلاف کسی نے کام کیا تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے, اور کفارہ یہ ہے 3 باتوں میں اختیار ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, 10 کو کپڑے پہنا دے, یا غلام کو آزاد کر دے. غلام کو آزاد کرنے کا آج کے دور میں سلسلہ ہی نہیں ہے, بقیہ رہیں 2 باتیں, 10 کو کپڑے پہنا دے یا 10 کو کھانا کھلا دے. یہ کھانا یوں کھلانا ہے اوسط درجے کا, جو اپنے گھروں کے اندر ہم درمیانہ کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں. 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو. جن کو صبحوں کھلایا ان کو شام کو کھلانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح کسی اور کو کھلایا ہے شام کو کسی اور کو کھلا رہے ہیں. جن کو صبح کھلایا انہی کو شام کا کھانا جو ہے وہ کھلانا ہے. 2 وقت کا پیٹ بھر کے 10 مسکینوں کو, 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین کو 10 دن تک آپ کھلاتے رہیں 2 وقت کا کھانا, تو یوں بھی کرنا اجازت ہے, یہ بھی کرنا جائز ہے, اور اس کا بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے. اب بعض اوقات اب کسی کے پاس بالکل اس کی طاقت ہی نہیں ہے, نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے پہنا سکتا ہے, لیکن اس کا ہم خود تعین نہیں کریں گے کہ میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے. اس کا کسی جو ہے وہ عالم دین سے ہم شرعی رہنمائی ضرور لے کر پھر اس کا تعین کریں کہ میرے پاس طاقت نہیں. طاقت نہیں ہے تو 3 روزے رکھنے ہیں, اور وہ روزے یہ ہیں کہ پے در پے لگاتار مسلسل 3 روزے رکھنے, بیچ میں ناگا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو گیا تو دوبارہ اس کو جو ہے وہ روزے رکھنے ہوں گے. اس کا آسان سا طریقہ وہ یہ ہے, کیونکہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ 10 مسکینوں کو ہم کہاں تلاش کریں. پہلی بات, اگر تلاش کریں تو صبح وہ آئے شام کو وہ نہ آئے, شام کو وہ میسر بھی نہ آئے ہم, تو پھر ہم کیا کریں گے. تو 10 مسکینوں کو 10 صدقہ فطر وہ دے دیا جائے. 10 مسکینوں کو 1 صدقہ فطر, یہ مسکین کے کھانے کے 2 وقت کے کھانے کے قائم مقام آ جاتا ہے. صدقہ فطر کی کتنی مقدار ہے, یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم آٹا گندم وغیرہ, 2 کلو سے 80 گرام کم, 2 کلو سے 80 گرام کم, 2 کلو سے 80 گرام کم, یہ یعنی 1 صدقہ فطر کے حوالے سے. تو عموماً ہمارے یہاں صدقہ فطر جیسے آٹے کے ذریعے دیتے ہیں, تو یا آٹا ہو یا اس کی قیمت ہو. تو اب اگر کوئی 2-2 کلو بھی کر لیتا ہے آسانی کے لیے, چلو پورا 2-2 کلو دے دیتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج مذاقے والی بات نہیں ہے. 2 کلو ایک فقیر کو آٹا دے دیا, 2 کلو دوسرے کو, 2 کلو تیسرے کو, اس طرح 10 کو دے دیا. یا 10 صدقہ فطر, 2 کلو آٹے کی مثال کے طور پر قیمت پاکستان میں 100 روپے ایک مثال کے طور پر, تو اب 100 روپے بنتے ہیں تو 1000 روپے ایک قسم کا کفارہ بنے گا 1000 روپے. اب یہ 10 کو مختلف طریقے سے بانٹ دینا ہے, یا ایک کو دینا ہے تو اس کو ایک دن ہی نہیں 10 پکڑا دینے, بلکہ اس کو 10 دن جو ہے وہ آپ کر کے جو ہے وہ اس کو یہ یوں کر کے جو ہے وہ کفارہ آپ ادا کریں گے. تو آسان طریقہ یہ ہے کسی بھی آپ اس طرح دارالعلوم اہل سنت کے کسی بھی جامعۃ المدینہ میں اور کوئی دارالعلوم اہل سنت کے وہاں چلے جائیں, وہاں کے محتمم ناظم سے ان کو وہ کفارہ قسم دے دیا کہ یہ 10 مسکینوں کو رقم دینی ہے. عموماً مدارس کے اندر ایسے شرعی فقیر موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کو یعنی 10 لوگوں کو ان کو بتا دیں کہ یہ کفارے قسم کے کفارے کی رقم ہے, یہ 10 کے اندر آپ تقسیم کر دیں. اب یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتنی آج تک قسمیں کھا چکے ہیں اور کتنی قسمیں ایسی ہیں کہ جو منعقدہ ہیں جن کا کفارہ دینا بھی شرعی طور پر لازم ہوگا, اور بعض قسمیں وہ بھی ہیں کہ جن کے توڑنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوتا ہے, بعض اوقات گناہگار بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے خود اپنی قسموں کا تعین کرنا یعنی وہ سوچنا ہے, اور اس کے حوالے سے دارالافتاء میں آپ شرعی طور پر رہنمائی حاصل کریں. اللہ کریم ہم سب کو ان احکامات کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قسم کے حوالے سے امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے, قسم کے حوالے سے قسم کے بارے میں نیکی کی دعوت میں پورا ایک بیان ہے, قسم کے بارے میں شرعی احکام, قسم کے بارے میں مدنی پور. تو نیکی کی دعوت میں ایک باب ہے قسم کے حوالے سے, اور الگ سے یہ رسالہ بھی قسم کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے. چند جو ہیں وہ سوالات یہاں پر ہیں. ایک سوال صرف اتنا یہ کر لیتے ہیں, 10 بیویوں کی کہانی کی اگر منت مانی ہے تو کیا اس منت کو پورا کرنا لازم ہے؟ تو 10 بیویوں کی کہانی کی جو منت ہے, یہ کہانیاں برسوں سے لوگوں کے اندر من گھڑت کے طور پر بے اصل یہ کہانیاں لوگوں کے اندر رائج گئیں, اور عورتیں خواتین اس میں زیادہ ابتلا ہیں, اپنے گھروں پر اس کی منتیں مان کر جو ہے وہ منتیں پوری کرتی رہتی ہیں. یہ شرعی طور پر کوئی منت لازم نہیں ہوتی, نہ ہی اس کو پورا کرنے کی اجازت ہے. ہاں البتہ کسی نے اگر ایسی منت مانی ہے تو وہ یوں کر سکتے ہیں کہ بزرگ کے نام کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ کا انتظام کریں. امیر اہل سنت کے جو ہے وہ بیشتر رسائل ایسے ہیں, بزرگان دین کے نام پر بھی ہیں, ان کی کرامات پر بھی مشتمل ہیں, ان رسالوں کو پڑھ کر درس دے دیا جائے اور یوں ان کے لیے اصالِ ثواب کر دیں. لیکن یہ عمل بھی کرنا لازم اور ضروری اس پر نہیں ہے. اگر کوئی من گھڑت قصے کہانیوں کی منت مانتا ہے, شرعی طور پر اس منت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمد لله عز وجل, ایک بار پھر ہم اپنے فرض علوم کے سلسلے مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں تو کتاب پڑھنے سے قبل جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھ کر اس کی برکتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 5 کی تختی الحمدللہ عز و جل کم و بیش نصف ہم پڑھ چکے تھے، آگے اس سبق کو بڑھاتے ہیں. سبق کو آگے بڑھانے سے قبل سبق کے قواعد کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر دہرائی کہ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ تنوین جو ہے یہ نون ساکن ہوتا ہے، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کی جو تنوین ہے، اس تنوین کو دراصل یہ جو تنوین ہے یہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، لہذا تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوگی، جیسے حمزہ دو زبر ان اور حمزہ نون زبر ان دونوں مساوی ہیں، پڑھنے میں دونوں مساوی ہیں لکھنے میں فرق ہے، لہذا آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی. آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاء دو زبر حن، حاء دو زیر حن، حاء دو پیش خون، 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 خون. آگے غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، 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 غن. یہ دونوں حروف حا اور غین آپ کو معلوم ہے کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے، اور حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ بھی یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں حروفوں کو پر ادا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من. آگے واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش ون، ون، وین، ون. ہونٹوں کو گول کر کے اس حرف کو ادا کریں گے. ون وین ون فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 را دو زبر رن را دو زیر رن زیر رن نہیں ہے صحیح نا جیسے یہ آوازیں آ رہی نا را دو زیر رن تو یہ زیر کی را کو آپ نے رن بنا دیا را الگ حرف ہے اور اس کی جو حرکت ہے دو زیر کی وہ الگ ہے تو ان دونوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق کریں تو زیادہ بہتر ہے جیسے سنیے گا را دو زبر یہ حرف کے اور اس کی حرکت کی ادائیگی کے درمیان تھوڑا سا فرق کریں ورنہ حرکت کی ادائیگی حرف میں شامل ہو جائے گی جیسے ابھی اس طرح پڑھا گیا را دو زیرن زیرن تو را کی اپنی آواز نہیں آ رہی تو را کی اپنی ادائیگی ہے را دو زبر رن زبر کی را الگ چونکہ وہ تو ایک حرکت کا نام ہے نا دو زبر یہ تو ایک حرکت کا نام ہے کہ دو زبر کی تنوین ہے را حرف الگ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے اسے پر ادا کرنا ہے را دو زبر رن را دو زیر رن اگر را دو زیر رن پڑھیں گے تو یہ حرف موٹا ہو جائے گا را پر ہو جائے گا جبکہ دو زیر اور زیر میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے حرف را کو زیر اور دو زیر کی تنوین میں باریک پڑھا جاتا ہے اگر را دو زیر رن پڑھیں گے تو پھر یہ را پر ہو جائے گی غلطی کی وجہ سے تو را اور اس کی حرکت دونوں کو جدا جدا کیجئے را دو زیر رن را دو پیش رن 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 جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 5
کا اختتام ہو چکا اور کل انشاءاللہ ہم تختی نمبر 6 کا آغاز کریں گے. تختی نمبر 6 کے آغاز سے قبل اس تختی کی کچھ اہمیت آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. سبق نمبر 6 جو ہم پڑھیں گے اس سبق کے اندر تمام قواعد جو پیچھے گزر چکے وہ سب کے سب موجود ہیں. مثال کے طور پر پہلی تختی کے حروف تختی نمبر 6 کے اندر موجود ہیں. تختی نمبر 2 حروف مرکبات وہ حروف بھی اس کے اندر موجود ہیں. تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 جو کہ حرکات کی تختی پر مشتمل ہے جس میں ہم نے حرکات کے قواعد سیکھے اور سمجھے, تو اس تختی نمبر 6 کے اندر یہ قواعد بھی موجود ہیں. اسی طرح تختی نمبر 5 یہ بھی اس تختی کے اندر موجود ہے. تو اب ان تمام قواعد کا خیال کرتے اور رکھتے ہوئے تختی نمبر 6 کو پڑھنا ہے. اس کی پہلی لائن کا ہم آغاز کر دیتے ہیں, بقیہ سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور پہلی لائن یہ جتنے بھی کلمات ہیں پہلی لائن کے اوپر نزلہ سے طبعا تک تمام کے تمام کلمات پر, تمام کے تمام کلمات کے اندر جو حروف ہیں ان پر زبر کی حرکت لگی ہوئی ہے. جیسے نزلہ سب پر زبر ہے, تو یہ بھی ایک ترتیب ہے, ایک آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہم سب سے پہلے زبر والے حروف کی درست ادائیگی کر لیں. اور زبر پڑھنا زیر سے آسان ہے, پیش سے بھی آسان ہے, تو اسی لیے سب سے آسان ادائیگی دی گئی. مدنی قاعدے کی ترتیب بھی الحمدللہ مدینہ مدینہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو بڑا ہو یا کسی بھی عمر کا ہو پڑھنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ ترتیب بہت اچھی اور بہت پیاری ہے. تو اسی ترتیب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ مدنی قاعدے کو وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ پڑھانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. آئیے تختی نمبر 6 کا آغاز کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نماز کے اذکار کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون زبر ن ز زبر ز نز لام زبر ل نزل نزل. اب اس کو اس طرح پڑھنا نزل, یہ تھوڑا سا غلطی کی طرف لے جائے گا ہمیں کیونکہ حرکت کو کھینچنا یہاں پر محسوس ہو رہا ہے. نزل یہ ایک حرکت کا کھینچنا کہلایا, یہ غلط ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جو میں بیان کر رہا ہوں نزل یہ غلط طریقہ ادائیگی ہے, درست ادائیگی ہے نزل. دیکھیں کسی بھی حرکت کو کھینچنا نہیں ہے نا, جب ہم نے پڑھ لیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں, تو کسی بھی حوالے سے ہم حرکت کو کھینچنے نہ دیں, بعضوں کا طرزیں بن جاتی ہیں, تو یہ بھی ہماری حرکت کی ادائیگی کی خرابی کا باعث بنتا ہے. اگلا کلمہ پڑھتے ہیں ہا زبر ہا لام زبر لا خل خل قاف زبر قا خلق خلق خلق. اب اس کو اس طرح پڑھنا خلق, یہ غلط ہو جائے گا. خلق صاد زبر ص دیکھیں صاد حرف جو ہے صاد پورا ادا کیجئے صاد زبر ص دال زبر د صاد صاد قاف زبر ق صدق 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 حرکات زبر زیر پیش. یہ تو ہم نے سیکھا کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. یہاں پر اس بات کی مشق ہو رہی ہے کہ اگر کسی حرف پر کسی کلمے پر زبر آ جائے پے در پے ایک سے زائد دو تین تو کس طرح پڑھنا چاہیے. تو اب جیسے نزل خلق صدق تو قرآن کریم میں جب حرکت والے حروف آئیں گے تو اب ذہن میں فوراً بات آئے گی کہ اس کو کھینچنا نہیں, اس کو اسی انداز پہ پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم نے تختی نمبر 6 میں تمام حروف پر جو زبر تھے اس کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھا. تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگی کہ حرکت کی ادائیگی پختہ ہو جائے گی, کبھی حرکات کو کھینچنا یہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا. آگے یا زبر یا دال زبر د ید ید کاف زبر ک ید کا ید کا. اب ید کا اس طرح نہیں پڑھیں گے, صحیح نا. ید کا ب زبر ب لام زبر ل بل بل غین زبر غ غ حرف غین پورا ادا کیا جاتا ہے غ بلغ 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 یہ غلط ہو جائے گا بلغ. اگلا کلمہ تو زبر تو ب زبر ب توب توب تو حرف تو تو توب توب عین زبر ع طبع 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 ط. دیکھیے حرف ط ایک مرتبہ پھر احتیاط, حروف مستعلیہ اور حروف مستعلیہ میں بھی بالخصوص حرف ط جس کو ہم تواں تواں پڑھتے رہے اور ہماری مادری زبان میں بھی اس کو تو ہی پڑھا جاتا ہے, تو ط کی ادائیگی اتنی پختہ کر لیجئے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ ط کبھی منہ سے تواں نہ نکلے, ط ط ہی نکلے. تو جب کلمات میں ہم پہنچے ہیں یہ ہماری تختی نمبر 6 جو ہے یہ ابھی ہماری شروع ہوئی ہے, اب یہ پوری تختی کیونکہ آج پہلی ہی لائن پڑھ پائیں گے, کل انشاءاللہ مزید اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے. لیکن میں اہمیت اس بات کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس تختی کی کہ اس تختی کے اندر جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, حرکات کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے, تنوین کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے, تاکہ پیچھے جتنے بھی قواعد و ادائیگی ہم نے سیکھی سمجھی وہ کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں, لہذا اس کے دامن کو تھامے رکھیں انشاءاللہ, ادائیگی کو تھامے رکھیں, اپنے ادائیگی کے ساتھ ساتھ قواعد کی ادائیگی کو بھی تھامے رکھیں, کہیں بھی چھوڑنا نہیں کہ پرانی عادت دوبارہ اود آئے, پرانی عادت دوبارہ اود آئے ایسا نہ ہو. ہمیں نئے انداز پر اور اسی انداز کو بہتر کرنا ہے, اسی انداز کو رواں کرنا ہے, اسی انداز سے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرنی ہے. تو دوبارہ اس کی مشق کر لیجئے, یہ کلمات کی مشق کہلاتی ہے نا, بار بار تکرار کرنا, بار بار پڑھنا, بار بار تکرار اور مشق کرنے سے حرف بہتر ہوتا ہے, کبھی بھی ایک دو مرتبہ پڑھنے سے بہتر و ممتاز نہیں ہو جائے گا. جیسے یہاں پر اس نشست میں الحمدللہ عز و جل پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے, اب پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ایک سے دو مرتبہ ہے, آپ نے میرے پیچھے پڑھا لیکن اس کے بعد اگر نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں گے. تو کم سے کم 12 مرتبہ، 25 مرتبہ، 26 مرتبہ اگر پڑھنے کی سعادت مل جائے آپ کو تو انشاءاللہ ادائیگی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی آپ کی. تو پڑھے توبع 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 توبع. یہ ہے مشق کا طریقہ. کسی بھی کلمات کسی بھی کلمے کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہے. تو اب پوری تختی اسی انداز سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں چونکہ وقت کم ہوتا ہے لہذا ایک یا دو مرتبہ پہ اکتفا کیا جائے گا، لیکن یہ مشق کا انداز اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے. صحیح ہے، ایک مرتبہ اس کو رواں سے پڑھ لیں. نزل خلق صدق یدک بلغ طبع طبع. آئیے اب نماز کے اذکار میں سورہ فاتحہ اختتام پذیر ہو چکی تھی اور سورۃ الاخلاص کا آغاز ہو چکا تھا اور پہلی آیت بھی پڑھائی گئی تھی. آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنا ہے، رح رح مجھول ہو جائے گا، رحمان پڑھنا ہے، راح زبر رح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، هو اللات. اللہ کلام باریک ہو گیا، اس میں جلالت اللہ عز وجل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ عز وجل کا لام پور پڑا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ عز وجل کے لام کو پور پڑیں گے. قل هو الله احد، هو لا نہیں، هو لا غلط ادائیگی، هو اللہ، هو اللہ جیسے کہتے اللہ اللہ. قل هو اللہ احد. اب بھی اس وقت بھی لام باریک کی آواز آ رہی ہے، کوشش کیجئے بھرپور طریقے سے کہ اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ غلط، اللہ غلط ادائیگی، درست ادائیگی سنیے، اللہ 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 الصمد صمد صمد صمد. اب دیکھیے یہاں پر صمد سے ایک بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، صمد سے اس حرف اس کلمے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. تختی نمبر 6 ہم نے پڑھی، تختی نمبر 6 میں ہم نے نزل خلق اس طریقے سے پڑھا. اب دیکھیں یہاں پر ہے صمدو، اگر ہماری عادت ہوگی وہاں کھینچ کھینچ کے پڑھنے کی تو پھر ہم یہاں پر بھی کھینچیں گے، اللہ صمد تو صمد ہو جائے گا. تو اسی لیے اس تختی نمبر 6 کی ادائیگی کو آپ نے بھرپور طریقے سے اس کے لیے تیاری اور محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ الصمد، اللہ کے لام کو پر پڑھیں، اللہ الصمد صمد. سین یہاں پر نہیں ہے، حرف سین نہیں ہے بلکہ صاد ہے، صاد صمد. اللہ الصمد اللہ الصمد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له غلط معاذ الله يكن له کی آواز آئی ہے ولم يكن له ولم يكن له له ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الحمد للہ عز و جل. سورة الاخلاص مکمل کل انشاءاللہ تسبیح رکوع پڑھیں گے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب على محمد صلى الله عليه
وسلم. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں